دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احیاء ملٹی میڈیا آپ کا استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے قرآن و سنت پر مبنی دینی نشریات اور مشہور علماء اکرام کے دروس نیز آپ کی علمی پیاس بجھانے اور اسلامی کتب تک رسائی کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے، www.ahya.org۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔
سامعین اکرام، ہم نے اہم ترین شخصیات سے ملاقات کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس کے تحت آپ اس سے قبل بھی کئی شخصیات سے ان کے احوال سماعت فرما چکے ہیں۔ ان ملاقات کو جاری رکھتے ہوئے آئیے ہم آپ کو آج لے کر چلتے ہیں اس بلد الحرام میں، جہاں سے دین کی کرنوں نے پوری دنیا میں وہ روشنی پھیلائی جس کی بدولت آج اس دنیا میں بسنے والوں کے گھر منور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہر چیز کی اپنی ایک شکل ہوا کرتی ہے، جب کوئی بھی چیز اپنی اصل صورت میں ہو تو ہر کوئی اسے بآسانی پہچان سکتا ہے۔ اسلام نہایت ہی صاف ستھرا اور سیدھا سادہ دین ہے اور اس کی بھی اپنی ایک شکل ہے، لیکن اس کی اس شکل کو آج اسی کے ماننے والوں نے بگاڑنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کسی نے اس اسلام کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تو کوئی اس کی اصل تعلیمات کو اپنے لیے ناکافی سمجھتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید میں مگن ہیں۔ کہیں اسلام کو اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ عام انسان اسے سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اس کے ماننے والے طرح طرح کی عبادات اور من گھڑت قصے کہانیوں میں الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کوئی بے جان نظریہ تو نہیں، بلکہ انقلاب آفری نظام حیات ہے۔ عقائد ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا معاشیات، اخلاقیات ہوں، سیاسیات ہوں یا انسانی معاشرت ہو، غرض یہ کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس کی گرفت سے آزاد نہیں۔ لیکن آج اسلام پر اس قدر گرد غبار جم گئی ہے کہ آج اسلام کے صاف و شفاف چہرے سے اس دھول کو ہٹانا نہایت ہی ضروری ہو گیا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں اللہ رب العالمین کے اس نے اس امت میں ایسے اشخاص بھی پیدا کیے جنہوں نے لوگوں کی بھیڑ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے حق بیانی سے کام لیا۔ ان اہم ترین شخصیات میں بعض تو ایسے ہیں کہ کسی زمانے میں خود باطل نظریات کے حامل تھے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کرنے کے بعد لوگوں کو بھی راہ نجات کی طرف بلا رہے ہیں۔ سامعین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت سے ہوئی گفتگو کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے قلم کی نوک سے آج اہل باطل کے ایوانوں میں زلزلے برپا ہیں۔ ان کی قلم کی نوک آج اہل باطل کو تیر سے زیادہ چبھ رہی ہے۔ مسلمان ان کی تصانیف سے مستفید ہو کر عرب عجب اندھی تقلید کے اندھیروں سے نکل کر نور توحید کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرات، یہ وہ شخصیت ہے جس نے متعدد مرتبہ اہل باطل سے مناظرے کیے اور اللہ کی فضل و کرم سے ہمیشہ حق کی ترجمانی کرتے ہوئے کامیاب و سرفراز ہوئے۔ مناظروں میں کامیاب ہونا یوں تو انہیں ورثے میں ملا ہے، کیونکہ جس جماعت کی وہ نمائندگی کرتے رہے ہیں اللہ رب العالمین نے اس جماعت کے علماء کو وہ شرف بخشا ہے۔ لیکن اس کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت بھی عطا فرمائی جو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں عطا فرمائی تھی. کیونکہ کامیابی ہی نہیں, اللہ رب العالمین نے غلام احمد قادیانی کے مد مقابل مباہلے کے بعد مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ رکھا اور قادیانی جیسے بدبخت کو حمام میں موت دی. بالکل اسی طرح اس شخصیت جس کی آواز آپ سنیں گے صرف کامیابی حاصل نہ کی بلکہ پاکستان میں مباہلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی اور امین اکاڑوی کو مباہلے کے بعد حمام میں موت آئی, ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے غلام احمد قادیانی کو موت آئی تھی. سامعین کرام, آپ یقیناً سمجھ کے ہوں گے کہ آج ہم آپ کی ملاقات عرب و عجم کی مشہور شخصیت فضیلت شیخ ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان حفظ اللہ سے کرا رہے ہیں. آج کی ملاقات ہی ہمارے لیے ایک تاریخی حیثیت کی حامل ہے, کیونکہ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں پروفیسر طالب الرحمان کی آواز ریکارڈ کرنے کا شرف وہاں بخشا ہے, اس میدان میں عطا فرمایا ہے جہاں آج سے 1423 سال قبل دین اسلام کی تکمیل ہوئی. فلک الحمد یا رب العالمین, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائی. فلک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. پروفیسر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کے اور ہمارے حج بیت اللہ کو قبول فرمائے اور ہماری اس جد و جہد کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. فضیلت شیخ, ایک عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ آپ سے گفتگو ہو, آپ کے حالات, آپ کی کہانی کو آپ ہی کی بانی سنیں. آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف قبولیت بخشی ہے کہ آپ کے وجود سے کئی خاندان, کئی گھرانے شرک و بدعت سے توبہ کر رہے ہیں. میری اور احباب کی, خاص طور پر ہمارے مخلص دوست ساجد قیوم صاحب کویت سے اور سہباش بھائی مکہ مکرمہ سے, ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس شخص کی کہانی کو بھی لوگوں تک پہنچایا جائے جس کے وجود نے عرب و عجم میں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ براہ کرم آپ ہمارے سامعین اکرام کے لیے اپنا تعارف بیان فرمائیں.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد, ہمارا تعلق سید گھرانے سے, انڈیا میں ہم امبالہ سے شفٹ ہو کر ڈسٹرکٹ ملتان, جو اب ڈسٹرکٹ خانیوال بن چکا ہے, اس کا ایک قصبہ ہے سرائے سدھو, وہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. چونکہ یہ قصبہ تھا, کالج اور یونیورسٹیاں اس قصبے سے دور ملتان یا بہاولپور شہر میں موجود تھیں. مجھ سے پہلے بڑے بھائی ڈاکٹر سید شفیق الرحمان, ان کا داخلہ میڈیکل کالج میں بہاولپور میں ہو چکا تھا میٹرک کرنے کے بعد. انہوں نے مجھے یہ رائے دی کہ ہم اکٹھے ہی بہاولپور میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں اس سے پہلے ایف ایس سی میں ملتان سائنس کالج میں داخلہ لے چکا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہاولپور شہر کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب فرمانی تھی, تو میں مائیگریشن کروا کر بہاولپور کالی میں چلا گیا. وہاں ایسی کالج میں ایک پروفیسر جن کا نام حافظ محمد عبداللہ صاحب تھا, انہوں نے اپنی مسجد کے ساتھ ایک ہاسٹل بنایا ہوا تھا جس میں یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء اقامت پذیر ہوتے تھے, اور وہاں پر مغرب کی نماز کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جاتا تھا. یہ ہر آدمی کے لیے لازمی تھا کہ وہ مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرے اور قرآن مجید کے سبق میں شرکت کرے. میرے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان بھی اور میں بھی حافظ صاحب کا درس سننے کے لیے مسجد میں آتے, اور وہ باتیں سنتے کہ جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی تھی. کیونکہ ہمارا تعلق حنفی گھرانے سے تھا, بریلوی اور دیوبندی دونوں ہی یعنی ہمارے گھرانے میں مسلک چلا کرتے تھے. بعض چیزیں بریلویوں کی مانی جاتی تھی اور بعض چیزیں دیوبندیوں کی. بڑے بھائی کو شروع سے ہی دین کا کچھ شوق تھا, وہ دیوبندی علماء کی تقریریں سننے کے لیے جاتے تو اس پر ان کو کافی مار پڑتی، لیکن وہ بھی اتنے پختہ تھے کہ بار بار منع کرنے کے باوجود اور مار کھانے کے باوجود پھر دیوبندی علماء کی تقریریں سننے جاتے. جب ہم بہاولپور گئے تو چونکہ حافظ عبداللہ صاحب کا تعلق اہل حدیث سے تھا اور یہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ تھا کہ ہم وہ مسائل سنیں کہ جس کا تعلق کتاب و سنت کے ساتھ. معاملہ ایسا چلتا رہا، ان باتوں سے متاثر ہو کر کتاب و سنت کی تعلیم، قرآن اور حدیث کے تراجم پڑھ کر حافظ صاحب کے درس میں شمولیت کر کے بڑے بھائی اہل حدیث بن گئے. ان کو اس وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا. میں ابھی اپنے آبائی دین پر تھا کہ وہیں ہاسٹل میں ایک ڈاکٹر شبیر صاحب ہیں جو آج کل لاہور میں ہیں، ان کا ایک حنفی مولوی سے مناظرہ ہوا. مناظرے کے اختتام پر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے امام نے نہیں کی، یعنی رفع الیدین جو نبی کی سنت ہے اس کو اس لیے ترک کیا جاتا ہے کہ چونکہ ان کے امام اس کے قائل نہ تھے اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ میرے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول سے دلائل ہیں، بلکہ سیدھی سی بات کہہ گئے کہ ہم تقلید کرنے کی وجہ سے رفع الیدین سے منع کرتے ہیں. یہ بات میرے دل کو عجیب سی لگی کہ کتاب و سنت کے قابلے میں امام کی تقلید آخر کیوں کیا ہے. اس بات کو پرکھنے کے لیے ہم ساتھ والی مسجد میں گئے تاکہ پتہ کیا جائے کہ آیا کتاب و سنت ہی اصل دین ہے یا ائمہ کی تقلید ہی دین ہے. تو انہوں نے بجائے ہمیں مسئلہ بتلانے کے لیے یہ شرط عائد کر دی کہ آپ لوگ وہابی ہیں اور آپ ہم لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ قسم کھائیے کہ اگر آپ وہابی ہیں تو آپ کی بیوی کو طلاق ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہماری تو ابھی شادی نہیں ہوئی تو بیوی کو طلاق ہم کیسے دے رہے ہیں. کہنے لگے پھر یہ قسم کھائیے کہ جب بھی آپ کی شادی ہو اگر وہابی ہوئے تو آپ کی بیوی کو اسی وقت طلاق ہو جائے گی. ہم آپ سے حدیث کے دلائل لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے ہاں مناظرہ ہوا اور اس میں اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم تقلید کی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتے، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بتلائیے. وہ دلیل بتلانے کی بجائے عجیب قسم کی باتوں سے ہمیں نوازا گیا. آخرکار ہم مجبور ہو کر وہاں سے نکل آئے اور اس دن سے میں نے تہیا کر لیا کہ کتاب و سنت ہی اصل دین ہے، اس پر ہی عمل کیا جائے گا اور باقی جو رسوم و رواج ہیں اس کو ترک کر دیا جائے گا. گھر گئے تو والدین کو پتہ لگا تو انہوں نے بھی ہمیں اس وجہ سے کہ یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے لگ گئے ہیں گھر سے نکال دیا. خیر، ہم یہ زمانہ وہاں بہاولپور میں اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے میں ایف ایس سی کر رہا تھا، تو میں نے ایف ایس سی کے دوران ہی میڈیکل لائن چھوڑ کر بی اے اور ایم اے اسلامیات کیا اور اس کے بعد میں نے ڈاکٹریٹ کی. تو اس لیے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ایف ایس سی کو چھوڑنا، میڈیکل لائن کو چھوڑ کر دین حاصل کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے روم اسلامیہ کا میں نے انتخاب کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے مجھے بہاولپور شہر میں حافظ عبداللہ رحمہ اللہ کی کوششوں سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی اور ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کا موقع ملا.
جزاکم اللہ خیر. اہل حدیث ہونے کے بعد جو دشواریاں آپ کو پیش آئی ہیں ان میں سے کوئی خاص دشواری ہے جس کا سامنا آپ نے کیا ہو؟
سب سے بڑی دشواری تو وہی ہجرت کی دشواری ہے کہ جس میں اپنی سرزمین کو اپنے گھر کو چھوڑا جاتا ہے. جس طرح صحابہ کی زندگی میں صحابہ کو ان کے والدین نے گھر سے نکال دیا تھا اور ان کا ماہانہ خرچ بند کر دیا گیا تھا، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارا خرچ بند کر دیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ جس آدمی نے تم کو گمراہ کیا ہے خرچ ابھی آپ وہیں سے لیں. تو جس وقت ہم حالات میں گھر سے نکلے بس میں بیٹھے تو اس وقت یقین اتنا زیادہ تھا، ایمان اتنا پختہ تھا کہ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر آج راستے میں ہماری موت آ جائے تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. مشکلات تو آتی ہی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مشکلات سے بندے کو سرفراز کرتا ہے، ان مشکلات پر انسان قابو پاتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے کسی مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے.
جزاکم اللہ خیر. آپ کے تبدیل ہونے کے بعد، خاص طور پر آپ کے تبدیل ہونے کے بعد جو آپ نے اپنی کتابیں تصنیف کی ہیں، ان کے وجود سے آنے کے بعد، ان کے وجود میں آنے کے بعد بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ عرب اور عجم دونوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے. دیوبندیوں کو آپ نے بے نقاب کر دیا ہے. کیا آپ براہ کرم ہمیں بتائیں گے کہ یہ کام کرنے پر یا اس طرح کی کتابیں لکھنے پر آپ کو کس چیز نے مجبور کیا؟
ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، علماء دیوبند کو توحید کہا جاتا ہے، اور وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید پر عمل پیرا ہیں. لیکن جب ہم نے تحقیق شروع کی، مختلف کتابیں ان کے مذاہب کی پڑھیں، ان کی تقاریر سے تو یہی ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ یہ توحید پر عمل پیرا ہیں اور بریلویوں کے خلاف بڑے سرگرم ہیں. لیکن جب ان کی علماء کی لکھی ہوئی اپنی کتابیں پڑھیں تو ہمیں پتہ لگا کہ ان میں اور بریلویوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ظاہری طور پر اہل توحید بنتے ہیں، لیکن ان کے عقائد ویسے ہی صوفیانہ ہیں. وحدت الوجود کا عقیدہ، قبروں سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ، جس کو خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی کتاب المحند میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہم بھی قبروں سے اور بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں. اسی طرح ابن عربی، جس کا کفر فرعون کے کفر سے کم نہ تھا، اس کو یہ شیخ الاکبر محی الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو جب ہم نے ان کی کتابیں پڑھیں، مطالعہ کیا، تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ لوگ زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہم توحید پر عمل پیرا ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور خاص کر عالم عرب میں انہوں نے اپنے آپ کو مواحد مشہور کیا ہوا ہے، اور لوگ عرب کے علماء ان کو الدیوبندیہ کتاب کے چھپنے سے پہلے مواحدین میں ہی شمار کیا کرتے تھے. لیکن ہم نے ان کی اس دوغلی پالیسی کو، ان کے چہرے سے نقاب پلٹنے کے لیے اس کتاب کو تصنیف کیا کہ جس میں یہ ثابت کیا کہ ان کے عقائد ویسے ہی مشرکانہ ہیں کہ جیسے بریلویوں کے عقائد مشرکانہ ہیں. اگر یہ اہل توحید ہیں تو بریلوی بھی اہل توحید ہیں، اور اگر بریلوی اہل توحید نہیں ہیں تو یہ بھی اہل توحید نہیں ہیں. تو کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے سامنے، علماء عرب کے سامنے، اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ ان کے عقیدے میں ویسے ہی بگاڑ ہے جیسے مشرکین مکہ کے عقیدے میں بگاڑ تھا. اور چونکہ یہ لوگ یہاں سے سلفی علماء سے سلفی بن کر، مواحد بن کر تعاون حاصل کرتے، اور اس تعاون کو کتاب و سنت کے پھیلانے والوں کے راہ میں رکاوٹ بناتے، اور ایسے مدارس بناتے، ایسی کانفرنسیں کرتے جس سے کتاب و سنت کے علم کو چھپایا جا سکے اور اپنا جو ان کا ایک خانہ ساز مذہب ہے اس ترویج کی جا سکے. تو ہم نے ان کے چہرے سے نقاب اس لیے الٹا ہے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ کتاب و سنت کے اصل دشمن یہی ہیں. بریلوی لوگ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں، عقیدت میں غلو میں آ کر وہ اس قسم کی باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے، ان کے پاس علم بھی ہے، اور علم کے ہوتے ہوئے یہ کتاب سنت کے راستے میں کانٹے ہوتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم عام نہ ہو سکے بلکہ ان کا خود ساختہ مذہب ترقی پائے. اس وجہ سے ہم نے اس کتاب کو لکھا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ لوگ مواحد نہیں ہیں، ان کے اندر بھی شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے.
آمین یا رب العالمین. مولوی اسد مدنی اور ان کا گروپ اس بات کو عوام الناس میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ نے دیوبندیہ یا جماعت تبلیغ پر قلم اٹھا کر کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہے، کیا آپ اس اثر کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟
یہ بات تو صحیح ہے کہ دیوبندیہ اور جماعت تبلیغ چھپنے کے بعد ان کے چہرے سے نقاب پلٹا گیا ہے، اور جو سلفی عالم ان کا نام سنتا ہے اور وہ کہتا ہے، پوچھتا ہے، تعارف ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، تو وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الدیوبندیین، یعنی ان کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ واقعی یہ لوگ مواحد نہیں ہیں. تو وہ بے شک اسد مدنی صاحب یہ کہتے رہے کہ آپ نے خیر کا کام نہیں کیا ہے، ہمارے نزدیک حق و باطل کا فرق کرنا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا اور ان کو فاروق کا لقب ملا تھا، تو ہمارے ذمے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم فرق کر دیں ان لوگوں میں جو توحید والے ہیں اور جو توحید کے مخالف اور دشمن ہیں. تو اس فرق کرنے کے لیے اس کتاب کی تعلیف کی گئی, تو یہ خیر ہی خیر ہے, اس میں شر نہیں ہے. ان کے نزدیک اس لیے شر ہے کہ ان کی روزی چونکہ یہاں سے جاتی تھی اور ان کے مدارس یہاں کے پیسے سے چلتے تھے, اور وہ اپنے آپ کو مواحد کہا کرتے تھے, تو چونکہ ان کے چہرے سے نقاب پلٹا گیا ہے اس لیے ان کو اس بات کی تکلیف ہے. ورنہ ہم نے اللہ کے فضل سے ان میں اپنی طرف سے, ان کتابوں میں اپنی طرف سے کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا, بلکہ انہی کے کتابوں کے حوالے دے کر ثابت کیا ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدے میں توحید نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ موجود ہے.
جزاکم اللہ خیر. ان دو کتابوں کو لکھ کر کیا آپ نے اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے یا اس پر ابھی مزید کچھ لکھنا باقی ہے؟
حق تو کسی مسئلے میں کسی کتاب سے لکھنے پر ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ تو انسان جتنی تحقیق کرتا رہے, یہ سمندر ہے, اس میں انسان جتنا گہرا جائے اس کو اتنے ہی موتی ملتے ہیں. اس لیے کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کتاب جس مسئلے میں لکھی ہے وہ حرف آخر ہے اور اس میں یہ کافی ہے. جتنی کوشش ہوئی میں نے اس وقت کی, لیکن آئندہ بھی کوششیں جاری ہیں. ایک اور کتاب خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی جو صاحب بذل مجہود ہیں, المحند المفند کے نام سے چھپی ہے. احمد رضا بریلوی نے ان پر کچھ تہمت لگائی تھی بقول ان کے کہ ان کے ایسے ایسے عقیدے ہیں جن کا جواب شریف مکہ کے زمانے میں حرمین کے علماء نے کچھ سوال بھیج کر مانگا. 26 وہ سوال تھے جن میں عقیدے کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگوں کا کیا یہ عقیدہ ہے یا اس کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں. تو ان 26 سوالوں کا جواب خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی قلم سے دیا اور اس کی تصدیق علماء دیوبند کی چوٹی کے علماء نے, اشرف علی تھانوی نے, محمود حسن نے اور مختلف علماء نے. تقریباً 60-70 کے قریب علماء ہیں کہ جس میں ان کی تصدیق موجود ہے کہ واقعی یہی عقائد ہمارے عقائد ہیں, اور ان عقائد کو وہ علماء اہل سنہ کے عقائد سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کتاب بھی انشاءاللہ رمضان تک منظر عام پر آ جائے گی, اور اس کے بعد بھی امید ہے اس قسم کی کتابیں لکھی جاتی رہیں گی.
اللہ خیر. آج کل ایک کتاب مارد وجود میں آئی ہے جس کا نام ہے کیا فقہ حنفی قرآن سنت کا نچوڑ ہے. آج اس پر اکثر لوگوں کو محفلوں میں تبصرے کرتے ہوئے سنا گیا ہے, اس کے بارے میں آپ بیان فرمائیں گے کچھ؟
اصل میں حنفی علماء لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ہم ائمہ کی تقلید ان مسائل میں کرتے ہیں کہ جن مسائل میں کتاب و سنت خاموش ہے. اگر نص کتاب و سنت کی موجود ہو تو ہم امام کی تقلید نہیں کرتے. یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے, اور لوگ یہ سن کر خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں, اگر کتاب و سنت میں کوئی بات موجود نہیں تو اس میں کسی امام کی اگر تقلید کری جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہی دھوکے, اسی دھوکے کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے ہم نے یہ کتاب لکھی کیا فقہ حنفیہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے, اور اس میں ہم نے ثابت کیا کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات اور بخاری اور مسلم کی بہت سی احادیث ایسی موجود ہیں کہ جن کے مقابلے میں, جن کے ہوتے ہوئے یہ امام کی تقلید کرتے ہیں. مثلا تذکرے کے طور پر میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے النفس و النفس, جان کے بدلے میں جان, یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا, یہ واضح حکم قرآن میں مختلف جگہ پر موجود ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ان کے ہاں ہدایہ میں جو مسئلہ لکھا گیا ہے کہ من غرک صبیاً و بالغاً فی البحر فلا حد علیہ, کہ جو شخص کسی بچے کو یا کسی بالغ مرد کو پانی میں ڈبو کر مار دیتا ہے فلا حد علیہ, اس پر کسی قسم کا کوئی کسی قسم کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ مسئلہ صریحاً قرآن کی آیات سے ٹکراتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے مدت رضاعت حولین کاملین 2 سال ذکر کی ہے قرآن میں, اور انہوں نے جیسا کہ ہدایہ میں ذکر کیا گیا ہے 30 شہرہ کے 30 مہینے ہیں, 24 مہینے کی بجائے 30 مہینے مدت رضاعت انہوں نے بیان کر دی ہے. اسی طرح شراب کا ہے, شراب کی حرمت قرآن نے ذکر کی ہے, فہل انتم تہو, کیا تم رکتے ہو شراب پینے سے کہ نہیں. اور فقہ حنفیہ میں کتاب الاشربہ میں ہدایہ میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ کھجور اور انگور کی شراب کے علاوہ گیہوں کی, جوار کی, مکئی کی, شہد کی شراب اگر پی لی جائے جب تک نشہ نہ ہو تو وہ شراب حلال ہے. تو اس قسم کے مختلف مسائل تھے جو قرآن سے ٹکراتے تھے اور اس پر ان کا فتویٰ بھی موجود ہے، یعنی وہ مرتبی اقوال ہیں. اس لیے ہم نے یہ کتاب لکھی کہ ان لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی جائے کہ صرف یہ قرآن و حدیث جس کے بارے میں خاموش ہو اس مسئلے میں تقلید نہیں کرتے، بلکہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں یہ ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، جو جس پر جس کی حرمت پر سب کا اجماع ہے کہ ایسی تقلید حرام ہے جو نصوص کے مقابلے میں کی جائے، قرآن کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں کی جائے.
جزاکم اللہ خیر. اس کتاب میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی عقائد ان لوگوں کی کتابوں سے بیان کیے ہیں اور ان کی فوٹو کاپیز بھی آپ نے اس میں پیش کر دی ہیں، اور ساتھ ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اور بعض دوسری کتب کے عکس آپ نے اس میں شائع کیے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہم پر بہتان مانتے ہیں اور ایسی باتیں ہماری طرف منسوب کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں. ہم نے ان کتابوں کے عکس اس لیے دے دیے ہیں کہ دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے ان کتابوں کے فوٹو کتاب میں دیکھ لے اور اپنے عالم سے اس کا ترجمہ کروا لے کہ کیا واقعی یہ مسئلہ ان کی کتابوں میں موجود ہے یا نہیں. تو اس وجہ سے ہم نے ان کے عکس دیے ہیں تاکہ یہ ایک ایسی کتاب بن جائے کہ جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے.
جزاکم اللہ خیر. فضیلت شیخ، کیا مفید علم تجربات سے حاصل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ رقیہ استعمال کرتے تھے اور یہ رقیہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا تھا. اس رقیہ کی احساس اللہ کی وحی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس رقیہ سے فائدہ اٹھانے سے منع نہیں فرمایا. اس بات سے ثابت ہوا کہ تجربات کے ذریعے مفید علم حاصل ہو سکتا ہے اور ایسے علم پر عمل کرنا جائز ہے. اسی طرح دوسرا مفید علم تجربات سے بھی حاصل ہو سکتا ہے جس سے ہم سے پہلے والوں نے فائدہ اٹھایا اور بعد والوں کے لیے کتابوں میں جمع کیا، جن کی چند مثالیں یہ ہیں. نمبر ایک، بعض دعاؤں کا پڑھنا جس کے ذریعے اپنے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جانا. نمبر دو، مخصوص کیفیت اور تعداد میں ذکر کرنا جس کے ذریعے انسان کو کشف حاصل ہو جانا. نمبر تین، مخصوص قسم کے اذکار کرنا جن کے ذریعے برزخیوں کے ساتھ خواب میں ملاقات ہو اور ان سے برزخ کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے. نمبر چار، اور دیگر قسم کے اذکار جن کی اساس کتاب و سنت سے نہیں ملتی لیکن بزرگوں کے تجربات سے ان کا مفید ہونا ثابت ہے.
علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم جو دنیاوی علم ہے اور دوسرا علم جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے. دنیاوی علم تجربات سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن شریعت کا علم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، شریعت مکمل ہو چکی، دین اسلام کی تمیل ہو چکی، اب شریعت کا علم جو ہے وہ کتاب و سنت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، لیکن اجتہاد چونکہ شریعت سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کی بنیاد بھی کتاب و سنت ہی ہے. شریعت کا علم کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر اختیار کیا جائے. رقیہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کیا جاتا تھا اور نبی کے معنی سے پہلے ہی جاہلیت کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا آپ نے کہا کہ مجھ پر پیش کیجئے، صحابہ نے وہ پڑھ کر سنائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جائز ہیں، ما لم یکن فیہ شرکن، جب تک ان میں کوئی شرک والی بات موجود نہ ہو. تو ہر وہ دم کہ جس میں شرک والی بات موجود نہیں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی نے سکھائے یا نہیں سکھائے. یہ کہ علاج، طریقہ علاج خالص دنیاوی عمل ہے، شریعت کے ساتھ اس کا یہ تعلق نہیں ہے. ورنہ مختلف طریقے علاج جو آج کل مروج ہیں، جس میں ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے اور دوسرے طریقہ علاج ہیں، اگر اس کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، پھر یہ تمام طریقہ علاج حرام قرار دیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کرو، لیکن اس کو یہ بتلا دیا گیا کہ تم نے حرام چیزوں سے بچنا ہے، مثلا شراب کو استعمال کرنا علاج کے لیے یہ بھی حرام ہے، اور دوسری حرام چیزیں ہیں وہ اس میں بھی شفا نہیں ہے، اس لیے حرام چیزوں سے بچنا ہے. باقی طریقہ علاج مختلف ہو سکتا ہے، اس میں شریعت کی طرف سے اجازت ہے، یہ مباح ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بال گھول کر نہیں پیے جاتے تھے شفا کے لیے، لیکن نبی کی وفات کے بعد صحابہ ام سلمہ کے ہاں پانی کا برتن بھیجتے اور ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اس پانی کے برتن میں گھول کر دیتی، صحابہ وہ پانی پیتے جن سے ان کو شفا مل جاتی. یعنی یہ ایک سبب بن گیا تھا کہ جس سے شفا وہ حاصل کرتے تھے. یہ طریقہ علاج نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھا، لیکن چونکہ طریقہ علاج تھا اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں تھی کہ قرآن و سنت سے اس کی دلیل لی جائے، تب ہی طریقہ علاج اختیار کیا جا سکتا ہے. تو مختلف طریقے ہیں کہ جس سے علاج کیا جاتا ہے، اور یہ دنیاوی عمل ہے، اس کو شریعت کے ساتھ جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے. اب اس بات سے یہ اخذ کرنا کہ چونکہ مفید علم تجربات سے حاصل ہوتا ہے، تو بعض دعائیں پڑھی جائیں جسے نبی کا دیدار ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اگر کوئی بات بتلائیں تو ویسی ہی ہے جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں بتلائی، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ صرف صحابہ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا. تو ایسے عمل کرنا کہ جس سے انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اگر میں نے یہ اذکار کیے تو نبی کا دیدار ہو جائے گا، تو یہ طریقہ کار صحابہ میں معروف نہیں تھا. جو آدمی آج اس طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ شریعت میں ایک نیا کام ایجاد کر رہا ہے، جس کو بدعت کہتے ہیں. اور کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے. اس لیے ایسی دعائیں پڑھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے نبی کا دیدار ہو جائے گا، یہ شریعت کے منافی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اسی طرح مختلف کیفیت اور تعداد میں ذکر کرنا کہ اس ذکر کو 315 دفعہ کیا جائے یا 420 دفعہ کیا جائے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے انسان کو کشف حاصل ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ بھی غلط عقیدہ ہے. کشف غیب سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غیب کی بات صرف اپنے نبی کو ہی بتلائی ہے، نبی کے علاوہ غیب کی بات کسی کو نہیں بتلائی گئی. اور نبی کو بھی جب تک نہیں بتلائی گئی نبی کو پتہ نہ چل سکا، جب بتلا دی گئی پھر وہ غائب نہ رہی. جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے بیت المقدس کے بارے میں جب آپ نے کہا کہ میں معراج پر گیا اور میں نے نماز بیت المقدس میں پڑھی، تو مشرکین مکہ نے آپ سے یہی سوال کیا کہ آپ بتلائیے کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں. تو چونکہ جو کوئی آدمی نماز کسی مسجد میں پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس لیے نہیں جاتا کہ وہ یہ دکھے کہ اس مسجد کے کتنے دروازے ہیں اور کتنے پنکھے اور کتنی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہیں. لیکن ایک یہ سوال تھا جس سے مشرکین مکہ نبی کو ضد کرنا چاہتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے مکے میں بیٹھ کر بیت المقدس کو دیکھ رہے ہیں اور مشرکین مکہ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ کشف تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پردے اپنے نبی کے لیے ہٹا لیے، یہ معجزہ تھا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھی کشف ہوتا ہے، کیونکہ کشف علم غیب سے ہے، اور غیب کے پردے ہٹانے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی کے لیے خاص کیے ہیں. اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ بعض اذکار مختلف کیفیت اور مختلف تعداد میں کرنے سے انسان کو کشف حاصل ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں. تیسرا سوال جو یہ ہے کہ مخصوص قسم کے اذکار کرنا اور جن کے ذریعے سے برزخیوں کے ساتھ خواب میں ملاقات کرنا اور ان سے برزخ کے حالات معلوم کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد برزخ ہے اور قیامت تک کے لیے برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اٹھنے تک برزخ ہے، یعنی پردہ ہے. ایک مرا ہمارے سامنے ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے یا اس کو انعام مل رہا ہے، چونکہ یہ پردہ ہے، اور یہ پردہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اگر پردہ ہٹا لیا جائے تو غیر نہ رہے اور سب تمام لوگ اسلام لے آئیں، مسلمان جائیں. تو یہ کہنا کہ ان سے برزخ میں برزخ کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس لیے کہ اگر برزخ کی معلومات کسی انسان کو پتہ لگ جائے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، وہ برزخی رہتا. برزخیوں کے ساتھ خواب میں ملاقات کرنا، خواب میں کوئی آدمی کسی سے کوشش کے ساتھ مل نہیں سکتا. خواب کی دنیا ایک علیحدہ دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف روحوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کسی قسم کے اظہار سے نہیں ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک علیحدہ نظام ہے، جس نظام کے تحت بیٹا اور باپ ساتھ والی چارپائی پہ سوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی روحیں آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے بعض اذکار سے برزخیوں سے خواب میں ملاقات کرنے کا عقیدہ رکھنا اور ان سے برزخ کے بارے میں حالات معلوم کرنا، یہ تمام غلط فہمی ہے، دھوکہ اور فراڈ ہے. کوئی بھی انسان اس طریقے سے برزخ کے معاملات معلوم نہیں کر سکتا. چوتھا سوال یہ ہے کہ دیگر قسم کے اذکار جس کی اساس کتاب و سنت سے نہیں ملتی لیکن بزرگوں کے تجربات سے ان کا مفید ہونا ثابت ہوتا، اذکار کا تعلق دین سے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر اللہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. تو چونکہ اذکار کا تعلق دین سے ہے، کوئی آدمی ان اذکار کو اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا اور بزرگوں کے تجربات سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا. ہاں، وہی الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آئے ہیں یا اللہ کے نبی نے مختلف مواقع کے لیے مختلف اذکاروں کا تذکرہ کیا ہے یا مختلف اذکار کی اجازت دی ہے اور کہا گیا ہے کہ اب مانگ جو تو اللہ سے مانگنا چاہتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا تو جائز ہے، لیکن مختلف چیزوں کے لیے مختلف اذکار تیار کرنا اور ان کی تعداد مقرر کرنا اور ان کی مختلف کیفیات کا ذکر کرنا، یہ دین میں بدعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی شریعت سازی کی اجازت نہیں دی.